برطانیہ اور روس کے درمیان مبینہ جاسوس اور اس کی بیٹی کو قتل کرنے کی کوشش کی کہانی کا نیا موڑ، یورپی یونین نے ماسکو میں اپنا سفیر واپس بلا لیا، کیا یہ خطرناک موڑ ہے؟ تجزیہ کار،
اس کا تعلق جو ہے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی نئی مدت صدارت سے ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ یورپی یونین نے روس سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ یہ فیصلہ یورپی یونین کے رہنماؤں کی جانب سے اس بات پر اتفاق کے بعد کیا گیا کہ برطانیہ میں سابق روسی جاسوس پر حملے میں روس ملوث ہے۔ خبر کی تفصیلات سنیے شجاع ملک سے۔
یورپی یونین کی جانب سے روس سے اپنا سفیر واپس بلانے کے فیصلے پر ماسکو نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ان اقدامات کے بعد یورپی یونین بھی برطانوی اور امریکی روس مخالف مہم کا حصہ بن گئی ہے، جبکہ یورپی یونین انفرادی طور پر بھی روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے پر غور کر رہی ہے۔ جرمنی اور فرانس کا کہنا ہے کہ جلد ہی روس کے خلاف مزید اقدامات کا اعلان کیا جائے گا۔ ادھر روس سے نکالے جانے والے برطانوی سفارتکار ماسکو سے اپنے سفارتخانے سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل برطانیہ نے بھی 23 روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کیا تھا۔
افغانستان میں امریکی افواج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ روس نہ صرف طالبان کی مدد کر رہا ہے بلکہ انہیں اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے۔ روس ماضی میں ان الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ احوال بتا رہے ہیں عبید ملک۔
بی بی سی کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں جنرل جان نکلسن نے بتایا کہ روسی ہتھیاروں کو تاجکستان کی سرحد سے سمگل کیا جا رہا ہے، تاہم وہ اس کی تعداد نہیں بتا سکتے۔ امریکی جنرل نے کہا کہ انہوں نے روسیوں کی جانب سے غیر مستحکم کرنے والی سرگرمیاں دیکھی ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ روس طالبان کو کتنی مدد فراہم کر رہا ہے، تاہم سینئر افغان پولیس اہلکاروں نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان کو فراہم کیے جانے والے ہتھیاروں میں رات کے اندھیرے میں دیکھنے والی اینک، میڈیم اور ہیوی مشین گنز کے علاوہ چھوٹے ہتھیار بھی شامل ہیں۔
پاکستانی عدالتوں میں اس وقت تقریباً 18 لاکھ سے زائد مقدمات فیصلوں کے منتظر ہیں، جبکہ ایک مقدمے کا فیصلہ آنے میں اوسطاً 15 سے 20 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں عابد حسین۔
سپریم کورٹ کے ذیلی ادارے لا اینڈ جسٹس کمیشن پاکستان کی تحقیق سے ملنے والے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی عدالتوں میں 18.5 لاکھ سے زائد کیسز سنے جا رہے ہیں۔ ان میں پاکستان کی سپریم کورٹ، شریعت کورٹ، تمام ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ شامل ہیں۔ جنوری 2018 تک کے اعداد و شمار کے مطابق محض سپریم کورٹ میں ہی اس وقت 38,000 کیسز کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ پاکستان میں ہر 10 لاکھ آبادی کے لیے 12 جج مختص ہیں، جبکہ انڈیا میں یہ تعداد 18 ہے۔ اگر مغربی ممالک سے موازنہ کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ برطانیہ میں یہ تعداد 51 ہے، جبکہ امریکہ میں 10 لاکھ آبادی کے لیے 107 ججز متعین ہیں۔
فرانس کے جنوب مغربی علاقے ٹریپ میں ایک سپر مارکیٹ میں کئی افراد کو یرغمال بنانے والا شخص پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا۔ مسلح شخص کی فائرنگ سے 3 افراد ہلاک جبکہ 2 زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق مسلح شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا رکن ہے اور وہ 2015 میں پیرس میں حملے کے ملزم صلاح عبدالسلام کی رہائی چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایچ آر مک ماسٹر کی جگہ بش دور میں اقوام متحدہ میں امریکہ کے سابق سفیر جان بولٹن کو قومی سلامتی کا مشیر مقرر کر دیا ہے۔ خبر کی تفصیلات سنیے رضا ہمدانی سے۔
جان بولٹن کی تعیناتی کے لیے امریکی سینٹ کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے اور وہ 9 اپریل سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ امریکی صدر کے قومی سلامتی کے نئے مشیر جان بولٹن شمالی کوریا اور ایران پر حملہ کرنے کے حامی رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جان بولٹن کی تقرری پر جنوبی کوریا کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ جنرل میک ماسٹر حالیہ دنوں کے دوران وائٹ ہاؤس سے جانے والے دوسرے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ہی ایک ٹویٹ کے ذریعے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 60 ارب ڈالر مالیت کی چینی مصنوعات پر اضافی محصولات کے باعث تجارتی جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس خدشے کے پیش نظر ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ احوال بتا رہی ہیں حمیرہ کنول۔
چین نے نئے ٹیکسز کی خبر پر کہا ہے کہ اگرچہ وہ تجارتی جنگ کا خواہاں نہیں ہے لیکن وہ تجارتی جنگ لڑنے سے خوف زدہ بھی ہرگز نہیں۔ چین کی وزارت صنعت و تجارت کا کہنا ہے کہ چین اپنے جائز حقوق اور مفادات کا بھرپور دفاع کرنا جانتا ہے۔ تجارتی جنگ کے خدشات کے باعث امریکی اور ایشین اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی دیکھی گئی، تاہم یورپی اسٹاک مارکیٹس میں بہت زیادہ منفی رجحان دیکھنے کو نہیں ملا۔
شام کے دارالحکومت دمشق کے نزدیک مشرقی غوطہ میں مبصرین کے مطابق روسی فضائی حملوں میں 40 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنگجو گروہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والی عارضی جنگ بدی کے معاہدے پر جمعرات سے عمل درآمد شروع ہونا تھا۔ دوسری جانب روس نے غوطہ پر بمباری میں براہ راست ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں۔
حالات حاضر کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 60 ارب ڈالرز مالیت کی چینی مصنوعات پر اضافی محصولات کے باعث جہاں تجارتی جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، وہیں امریکہ اور ایشیائی مالیاتی منڈیوں میں مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سربین کے بڑے موضوع پر۔ روس نے یورپی یونین کی جانب سے ماسکو سے اپنا سفیر واپس بلانے کے اعلان پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ روس مخالف مہم کا ہی حصہ ہے۔ آج صبح یورپی کونسل کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ برطانیہ میں ڈبل ایجنٹ سرگئی اسکرپال کو نرو ایجنٹ دینے کا ذمہ دار روس ہی تھا۔ اس موضوع پر میں نے ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر نجم عباس سے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ معاملہ اتنا بڑھ کیوں رہا ہے اور کیا اب سر جنگ دوبارہ شروع ہونے کے آسان نظر آ رہے ہیں؟
دیکھیے، اس سارے سلسلے کو سر جنگ کا نام دینا ایک آسان راستہ ہے۔ اصل میں ہے یہ کہ روس اور برطانیہ ایک دوسرے کی سفارتی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ باوجود روس پر کچھ اقتصادی پابندیاں یعنی اکانومک سینکشنز ہیں اور برطانیہ جو ہے وہ یورپی اتحاد سے باہر آ رہا ہے، تو دونوں کے داخلی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں اور خارجی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں، وہ اس معاملے پر جو ہے وہ ایک طریقے سے ان چنگاریوں کو ہوا دے رہے ہیں کہ اگر تعلقات میں قربت کا کوئی امکان تھا تو وہ اگر ختم نہیں ہوتا تو بالکل کم سے کم ہو جائے۔
اچھا، یورپی یونین نے فی الحال تو اپنا سفیر ماسکو سے واپس بلا لیا، جبکہ یورپی یونین کے ہی کچھ ممالک روس سے تعلقات بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کشیدگی کس حد تک آگے بڑھے گی؟
اس کا تعلق جو ہے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی نئی مدت صدارت سے ہے۔ 18 مارچ کو انتخابات ہوئے تھے روس میں، جس کے نتیجے میں اپریل 2018 سے مارچ 2024 تک اگلے 6 سال کے لیے ولادیمیر پوتن جو ہیں وہ روس کے صدر ہوں گے۔ تو کچھ ممالک کی، خاص طور پہ ایسٹ یورپ میں، خواہش ہے کہ روس کو ایک مدافعانہ اور محتاط جو ہے وہ پوزیشن پہ لایا جائے، تاکہ پچھلے 6 سال میں جو انہوں نے دیکھا کہ روس نے یوکرین پر دباؤ ڈالا اور مختلف ممالک پہ دباؤ ڈالا، اس بات کا یا اس خطرے کا اعادہ نہ ہو۔ تو جو ممالک ایک طریقے سے برطانیہ کو شہ دے رہے ہیں، ان کے پیچھے یہی اغراض و مقاصد ہیں۔
اچھا، روس کا رویہ کس حد تک متصادم نظر آ رہا ہے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مفاہمانہ ہے؟
مفاہمانہ تو ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر آپ روس اور انگلستان کے یہ کریں، کمپیریزن کریں ان ٹرمز آف ٹیریٹری، ان ٹرمز آف ملٹری کیپیبلٹی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مقابلہ تو سفارتی میدان میں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پر روس کی جانب سے، کہ برطانیہ جو ہے وہ اپنے وزن سے زیادہ بڑے پہلوان کو جو ہے وہ چت کرنے کی خواہش ترک کر دے، اور اس بات کو کوشش کرے کہ تمام جو اس معاملے کو، اس امر کو واضح لائے عمل اور جلد بازی سے ہٹ کر اور جذبات سے دور رہ کر جو ہے وہ حل کیا جائے۔ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جو کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف تنظیم ہے اس کو ثالثی مکمل دے دی جائے، اور پھر بیان بازی کو چھوڑ کے ان کے فیصلوں کا انتظار کیا جائے۔
ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ یورپ کی برطانیہ کی وجہ سے روس کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی پر امریکہ کس حد تک روس سے ٹکر لے گا یا لے گا ہی نہیں؟
دیکھیے، کچھ روس کے مخالفین اور کچھ برطانیہ کے اور امریکہ کے مخالفین چاہتے یہ ہیں کہ نہ روس اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو ہیں ری سیٹ ہو سکیں، نہ روس اور برطانیہ کے درمیان. تو ان چیزوں کو جو ہے ان چنگاریوں کو آگ میں بھڑکانے کا جو ہے وہ ایک کام جاری ہے. میڈیا میں اگر آپ رپورٹیں دیکھیں مغرب میں جو آ رہی ہیں, برطانوی میڈیا میں کچھ بیانات آ رہے ہیں, ان تمام کا جو ہے میرا خیال ہے فوکس یہ ہے کہ مستقبل میں جو امکانات تھے کہ نئی روس میں صدارت کی نئی مدت شروع ہونے کے بعد اگر ولادیمیر پوتن کچھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تو اس کو جو ہے ایک طریقے سے ناکامی سے دوچار کر دیا جائے.
لندن میں ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر نظم پاس. اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا, جہاں صدر ٹرمپ نے اپنے قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر کو ہٹا کر ان کی جگہ سخت گیر موقف کے حامل جان بولٹن کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جان بولٹن ایران اور شمالی کوریا پر حملے کے حق میں رہے ہیں اور ایران نے اس فیصلے پر کڑی تنقید کی ہے. تفصیل کے ساتھ ثقلین امام.
ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں جنرل میک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بہترین کام کیا اور وہ ہمیشہ میرے دوست رہیں گے. جان بولٹن جو شمالی کوریا اور ایران پر حملہ کرنے کے حامی رہے ہیں نے فاکس نیوز کو بتایا کہ میرا کام اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ امریکی صدر کے پاس مکمل اختیارات کا مکمل انتخاب موجود ہو. خیال رہے کہ جنرل میک ماسٹر حالیہ دنوں کے دوران وائٹ ہاؤس سے جانے والے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں. صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ایک ٹویٹ کے ذریعے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو ان کے عہدے سے برطرف کر کے امریکہ کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ مائک پومپیو کو ان کی جگہ وزیر خارجہ بنانے کا اعلان کیا تھا. ریکس ٹیلرسن کو صدر ٹرمپ نے تقریباً ڈیڑھ برس قبل امریکہ کا وزیر خارجہ تعینات کیا تھا اور وائٹ ہاؤس کے ساتھ ان کے تعلقات کئی موقع پر کشیدہ رہے. جان بولٹن, جن کی تعیناتی کے لیے امریکی سینٹ کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے, گزشتہ 14 مہینوں کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے تیسرے قومی سلامتی کے مشیر ہوں گے اور وہ 9 اپریل سے اپنے کام کا آغاز کریں گے. جان بولٹن کی اپنی تعیناتی کے حوالے سے کہنا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں تاکہ ہمارا ملک اندرونی طور پر محفوظ ہو اور بیرونی طور پر مضبوط تر بنایا جا سکے. 69 سالہ جان بولٹ دہائیوں سے ریپبلکن جماعت میں خارجہ امور پر جارحانہ پالیسی کے حامی رہے ہیں. انہوں نے سابق امریکی صدور رونلڈ ریگن, جارج ڈبلیو بش سینئر اور جارج بش جونیئر کی انتظامیہ کے ساتھ بھی کام کیا ہے. جارج بش جونیئر نے جان بولٹن کو اقوام متحدہ میں امریکہ کا سفیر تعینات کیا تھا. قدامت پسند جان بولٹن نے عراق کے سابق صدر صدام حسین کے خلاف وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار رکھنے کا مقدمہ قائم کرنے میں بھی مدد دی تھی جو بعد میں غلط ثابت ہوا تھا. جان بولٹن عراق پر امریکی حملے کے حامی رہے ہیں. انہوں نے اخبارات میں شمالی کوریا اور ایران پر بھی فوج کشی کی بھی حمایت کی تھی.
تفصیل آپ ثقلین امام سے سن رہے تھے. اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میری امریکہ میں مقیم دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے بات ہوئی اور ان سے میں نے پوچھا کہ جان بولٹن کا سیکیورٹی ایڈوائزر بننا کیا قابل جنگ ہے؟
ان پرنسپل قابل جنگ نہیں ہے, اس لیے قابل صحیح معنی میں جنگ کے فیصلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہیں اور امن کے فیصلے اور جنگ کے فیصلے. مگر جان بولٹن کو یہاں کے سرکل میں ہمیشہ نیو کان سپر ہارٹ کہا گیا ہے, تو اس حساب سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اگر ان کا رجحان رہا ہے کسی سخت اقدام لینے کا جیسے نارتھ کوریا یا ایران کے اوپر, تو جان بولٹن ان کی مدد کرے گا اس سوچ میں. مکمیسٹر ہمیشہ روکتے رہے ان کو, اسی لیے مکمیسٹر کو دروازہ دکھا دیا گیا.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا امریکہ ایران, شمالی کوریا یا چین سے ایک نئے تصادم کا آغاز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟
صلاحیت ہے اظہر صاحب, مگر سوال یہ ہے کہ یہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے لیے اچھی چیز ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ بالکل غلط چیز ہے, بالکل بری چیز ہے امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے. میں نہیں سمجھتا چین سے تصادم ہونے کے امکانات ہیں, مگر نارتھ کوریا کے تعلق سے ہو سکتا ہے کہ تصادم کے امکانات ہیں اگر نیگوشیشن اچھی نہ نکلے. تو ایک آپشن جو پریزیڈنٹ نے ہمیشہ کہا ہے کہ ملٹری از این آپشن. ایران کے تعلق سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیشہ بہت سخت جو ہے ہارڈ لائن اختیار کی, بہت کریٹیسائز کیا, بہت تنقید کیا اس کے اوپر, تو اس حساب سے ایران سے بھی تصادم کے امکانات ہیں.
اچھا کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگجو یانہ خارجہ پالیسی دوسرے ملکوں کے لیے ہے یا یہ پالیسی ان کی اندرونی سیاست کی ضرورت ہے؟
نہیں دوسرے ملکوں کے لیے اندرونی سیاست امریکہ کی اندرونی سیاست تعلق سے بول رہے ہیں آپ تو میں نہیں سمجھتا امریکہ کی اندرونی سیاست کو اس کو سپورٹ کرتی ہے امریکہ نہیں چاہتا امریکہ کے اندرونی حالات ایسے نہیں ہے کہ کسی زمانے میں امریکہ کے اندرونی حالات ایسے نہیں رہے کہ کسی دوسرے ملک سے جنگ چھوڑ جائے چھڑ جائے جنگ کا چھیڑنے کا جو ہے جنگ سٹارٹ کرنے کا یا سزام کرنے کا یہ پورا اس کی طاقت پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں ہے تو اس حساب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈینجرس ہیں بہت خطرناک ہیں جان بولٹن اس سے اتنا خطرناک نہیں ہو سکتا
اچھا جان بولٹن کو پاکستان مخالف بھی سمجھا جاتا ہے تو آپ اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں
میں امریکہ کا کسی فورموسٹ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یا فورن پالیسی تھنکر کو پرو پاکستان نہیں تصور کرتا اس لیے کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے تعلقات بہت خراب رہے ہیں اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی پالیسی افغانستان کے تعلق سے بہت ڈپلیسٹس ہے چال بازی کرتا ہے پاکستان بولتا ہے کہ کرتا ہے کہ اور پاکستان کی پالیسی طالبان کے تعلق سے امریکہ سخت تنقید کرتا ہے پاکستان کی جو پالیسی ٹیررزم کے تعلق سے اس سے بہت سخت تنقید کرتا ہے تو جان بولٹن کا آنا یا کسی اور کا آنا پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا اس لیے جو اینٹی پاکستان فیلنگ یہاں پہ ہے بہت ہی انٹینس ہیں اور بہت ہی بہت زمانے سے رہی ہیں اور اس کے رہے ان کے بدلنے کے امکانات بہت کم ہیں
امریکی خارجہ پالیسی میں جو شفٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں
اس میں ٹرمپ کے زمانے میں نارتھ کوریا سے آپ دیکھیے شفٹ ہے امن کی اچھی چیز ہے وہ تو اگر نیگوشیشن چل رہی اور نارتھ کوریا نے یہ اقرار کر لیا کہ ہم نیوکلیئر ویپنز ابینڈن کر دیں گے تو امن کے امکانات زیادہ ہے ایران جو دوسرا ملک تھا ایران اور امریکہ کی فرینڈشپ ہمیشہ رہی ہیں اور ٹرمپ نے ہمیں یہ جو نیوکلیئر ایگریمنٹ جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہوا ٹرمپ نے ہمیشہ اس کو بہت ہی سخت کرٹیسائز کیا تو اسی حساب سے تصادم کے امکانات ہیں مگر ایران میں میرے حساب سے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے ایران کا دو سیکنڈ میں دو جملوں میں اس کو کہنا بہت مشکل ہے ایران ایک بہت اہم ملک ہے ویسٹ ایشیا کا ایران ایک بہت اہم ملک ہے مڈل ایسٹ کا تو ایران سے جو ہے میں سمجھتا ہوں ابھی نہیں ایک آدھ سال کے اندر ٹرمپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ایران کے ساتھ پرومن پالیسی کا اختیار کرنا بہت اچھا ہے امریکہ کے لیے مگر فی الحال ان کی سوچ نہیں ہے فی الحال کرٹیسائز کر رہے ہیں ایران کو بہت زیادہ
اچھا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اس صورتحال میں فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اسے کیسے دیکھ رہے ہیں
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے نقصان تو ہر حال میں ہوگا صاحب اگر جنگ چھڑی تو فائدہ کسی کا نہیں ہے مگر میں نہیں سمجھتا جنگ چھڑے گی ایون نارتھ کوریا کے حساب سے نارتھ کوریا کے حساب سے اگر جو نگیٹو اپروچ ہے اگر فرض کیجیے امن کی بات چیت ناکام رہی تب بھی یہ کہا جائے گا چلو اور نیگوشیشن کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اس کو جو ہے پرولانگ کیا جا سکتا ہے ایران کے تعلق سے میں نہیں سمجھتا جنگ کے امکانات فوری ہیں بالکل نہیں ایسے امکانات یہ وار یہ جو جنگ کی جو ریٹورک ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ خطرناک ہے وہ پریشان کر رہی ہے لوگوں کو جو لوگ امریکہ کے باہر رہتے ہیں جو لوگ امریکہ کے سسٹم کو نہیں سمجھتے ان کی سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا نتیجہ کریں تو اس حساب سے یہ اچھی چیز نہیں ہے ہمارے لیے مگر امریکہ کے لیے جنگ کسی حالت میں اچھی نہیں ہے
امریکہ میں مقیم دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان اراری اور امریکہ ہی کے حوالے سے ایک اور خبر آپ کو سنواتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 60 ارب ڈالرز مالیت کی چینی مصنوعات پر اضافی محصولات کے باعث جہاں تجارتی جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے وہیں امریکی اور ایشیائی مالیاتی منڈیوں میں مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے امریکی صدر کے اس منصوبے پر چین نے کہا ہے کہ وہ تجارتی جنگ نہیں چاہتا لیکن خاموشی سے نہیں بیٹھے گا اور جامع رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا جائے گا نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ میں چین کی درآمدی مصنوعات پر اضافی محصولات عائد کرنے کے فیصلے کے اعلان کے کچھ ہی دیر بعد چین نے اپنا رد عمل ظاہر کر دیا ہے۔ انہوں نے 128 امریکی مصنوعات کی فہرست جاری کی ہے جن پر چین کا کہنا ہے کہ وہ ٹیکس عائد کر سکتا ہے، لیکن چین کی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات سے تجارتی جنگ کو روکا جا سکتا ہے۔ وزارت تجارت کے ایک اہلکار کہتے ہیں کہ چین کے پاس اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔
چین
تجارتی جنگ نہیں چاہتا اور نہ اس جنگ میں پہل کرے گا، لیکن ہم نہ تو اس جنگ سے خوف زدہ ہیں اور نہ اس سے بھاگیں گے۔ ہم چین کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کریں گے۔ ہم ان تمام معاملات کا بہت قریب سے جائزہ لے رہے ہیں، اور اگر امریکہ اقدامات اٹھاتا ہے تو چین اس کا جواب ضرور دے گا۔
چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خوا چونینگ کہتی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے چین پر اضافی ٹیکس کا نفاذ کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ چین امریکہ کے خلاف جوابی اقدامات اٹھائے گا یا نہیں، تو چین کی پوزیشن بالکل واضح ہے، تمام تر تفصیلات سامنے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ امریکہ چین کے مفادات کا مخلصانہ انداز میں اور سنجیدگی سے خیال رکھ سکتا ہے۔ تصویر کے دوسرے رخ کو نظر انداز مت کریں، کیونکہ آپ دوسروں کے ساتھ خود کو بھی نقصان میں ڈال رہے ہیں۔
امریکہ کے مطابق انہوں نے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی مبینہ چوری کی وجہ سے چین کے خلاف یہ ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم ناقدین کے مطابق یہ کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ ادھر ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے کولوراڈو کے سینیٹر مائیکل بینٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں،
مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اضافی محصولات عائد کرنے کے حوالے سے اعلان کرنے سے پہلے کسی سے مشاورت نہیں کی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں 25% ٹیرف بڑھانے جا رہا ہوں، اور پھر 3 ہفتے بعد آپ آسٹریلیا، کوریا، کینیڈا، میکسیکو، یورپی یونین اور کچھ اور ناموں کی ایک فہرست کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی معاف کیجیے گا، دراصل ہمارا مطلب وہ نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نیو یارک میں کسی کاروباری لین دین کا معاملہ نہیں ہے۔
اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اضافی محصولات عائد کرنے کی وجہ پر بات کرتے ہوئے کہا،
I view them as a friend. I have tremendous respect for President Xi.
میں انہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ میں صدر شی کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ شمالی کوریا کے معاملے میں وہ ہماری بہت مدد کر رہے ہیں، لیکن ہمیں $504 ارب تجارتی خسارہ ہوا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ خسارہ 375 ارب کے لگ بھگ ہے۔ مختلف لوگوں کی مختلف آرا ہوں گی، لیکن لب لباب یہی ہے کہ یہ خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، اور اب یہ برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔
دوسری جانب امریکہ کی طرف سے ان اہم دھاتوں کی درآمدات کی ٹیکس میں اضافے کے اعلان کے باعث امریکی اور ایشیائی مالیاتی منڈیوں میں شدید مندی دیکھی گئی، تاہم یورپی مالیاتی منڈیوں میں قدرے کم منفی رجحان دیکھنے میں آیا۔ جاپان کی نیکے انڈیکس میں 4% سے زائد مندی کا رجحان پایا گیا۔
تفصیلات آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے، اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ثقلین امام۔ WTO یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا رد عمل لایا ہے امریکہ کے اقدامات کے بارے میں، اس کی کیا تفصیلات ہیں ثقلین صاحب؟
غضنفر، WTO کے ڈائریکٹر جنرل جو ایس او ویڈو، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنے اپنے طور پہ جو تجارتی تعلقات ہیں اس بارے میں فیصلے کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس سے دنیا کی جو معیشت پہلے ہی آہستہ آہستہ ریکور کر رہی ہے، یعنی ایک بہت ہی خراب اور کساد بازاری سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، انہوں نے کہا اس قسم کے اقدامات سے وہ کساد بازاری سے نکلنے کا جو عمل ہے اور مزید سست ہوگا اور اس میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ تو انہوں نے تجویز یہ دی ہے کہ ایسے جتنے بھی مسائل ہیں جو ایک ملک، دو ملک یا کئی ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کے حوالے سے جو تنازعات ہیں، ٹیرف کے حوالے سے، برآمدات پہ کوئی ڈیوٹی یا ٹیکس کے حوالے سے، یا کرنسی کے حوالے سے، یہ سب WTO کے فریم کے اندر بیٹھ کے باہمی مفاہمت کے ذریعے طے کیے جائیں، نہ کہ الگ الگ طے کیے جائیں۔
اچھا، کیا یورپی یونین کا بھی کچھ رد عمل آیا ہے؟
جی، یورپی یونین کا بھی تقریباً کچھ WTO کے ڈائریکٹر جنرل جیسا ہی ایک رد عمل آیا ہے۔ آج برسلز میں یورپی یونین کے سربراہان کی ایک ملاقات یعنی کانفرنس بھی تھی، وہاں پہ فرانس کے صدر میکرون جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے جس طرح دھمکی دیے انداز سے یا دھمکی والے انداز سے بات چیت کی ہے اس کو وہ یوں کہیں گے کہ ہماری کنپٹی پہ پستول رکھ کے ہم سے بات چیت نہیں کی جاتی. تو انہوں نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ امریکہ ڈبلیو ٹی او کے اندر ہی رہتے ہوئے بات کرے.
سیکلین مام سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. سیر بین ابھی جاری ہے.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بک برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں اور اس کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا, پیش کریں گے سبا ناز.
23 مارچ یوم پاکستان کی مناسبت سے آج صبح خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں چھوٹے قد والے افراد کی دو کرکٹ ٹیمز کرک زلمی اور پشاور فنکار کے درمیان میچ کھیلا گیا. یہ میچ پشاور فنکار کی ٹیم نے 14 رنز سے جیت لیا. مقررہ ہدف 134 رنز کے تعاقب میں کرک زلمی کی ٹیم 120 رنز ہی بنا سکی. انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان آکلینڈ میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 229 رنز بنائے اور انگلینڈ پر 171 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے, جبکہ پہلی اننگز میں اس کی 6 وکٹیں باقی ہیں. کپتان کین ولیمسن نے 18th ٹیسٹ سینچری سکور کی. ادھر کیپ ٹاؤن میں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کے خلاف تیسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 311 رنز بنائے ہیں. میچ کی خاص بات ڈین الگر کی سینچری ہے, وہ 114 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے ممبئی میں ہونے والی T20 ٹرائی سیریز کے اوپننگ میچ میں آسٹریلین خواتین ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. اتوار کو ٹرائی سیریز کے دوسرے میچ میں انگلینڈ کا مقابلہ میزبان انڈیا سے ہے. عالمی نمبر 1 ٹینس پلیئر سیمونا ہالپ میامی اوپن میں فرانس کی اوشین ڈوڈن کو 3-6, 6-3 اور 7-5 سے ہرا کر تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئیں, جہاں ان کا مقابلہ اگنیشکا راڈوانسکا سے ہے. دوسرے راؤنڈ میں اینجلک کیربر, سلوئن سٹیفن, کیرولینا پلسکووا اور وکٹوریا ازارانکا نے بھی اپنے اپنے میچ جیت کر تیسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے. فارمولا 1 کار ریس میں اتوار کو ہونے والی سیزن کی پہلی آسٹریلین گراں پری سے قبل پہلی پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ٹیم کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے ریڈ بل ٹیم کے ریسر میکس ورسٹیپن سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کی جاری کردہ نئی عالمی رینکنگ میں انگلینڈ کی خواتین نے جرمنی کی جگہ دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے. یہ اعزاز انگلینڈ نے پہلی بار حاصل کیا ہے. اب وہ یورپ میں ٹاپ رینک ٹیم ہے. نئی فٹ بال رینکنگ میں امریکہ ٹاپ پر ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ سن رہے تھے سبناز سے. دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc.com پر کون سی خبریں دلچسپی سے آپ پڑھ رہے ہیں. ایک خبر میں آپ کی خاصی دلچسپی اور وہ ہے کیلکولیٹرز بچوں کے لیے مفید ہیں. تازہ ترین تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جادوئی آلات نوجوان طلبہ میں ریاضی کے ہنر کو بڑھانے سے روکنے کے بجائے اس کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ آگے پڑھ سکتے ہیں. سہربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ. نادیہ سلیمان.
یورپی یونین کی جانب سے روس سے اپنا سفیر واپس بلانے کے فیصلے پر ماسکو نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے, جبکہ یورپی ممالک انفرادی طور پر بھی روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے پر غور کر رہے ہیں. افغانستان میں امریکی افواج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ روس نہ صرف طالبان کی مدد کر رہا ہے بلکہ انہیں اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے. فرانس کے جنوب مغرب علاقے ٹریپ میں ایک سپر مارکیٹ میں کئی افراد کو یرغمال بنانے والا شخص پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا. مسلح شخص کی فائرنگ سے 3 افراد ہلاک جبکہ 2 زخمی ہوئے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چار میک ماسٹر کی جگہ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سابق سفیر جان بولٹن کو قومی سلامتی کا مشیر مقرر کر دیا ہے, جس کے بعد عالمی سطح پر ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے. امریکی صدر کی جانب سے چینی مصنوعات پر اضافی محصولات کے باعث ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ملک میں جوڈیشل مارشل لاء لگائے جانے کی باتوں کو افواہیں قرار دیتے ہوئے رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ملک میں آئین میں اس قسم کی نظام کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سلیم قاضی۔
آج لاہور میں ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں ثاقب نثار نے واشگاف انداز میں کہا کہ جب تک وہ چیف جسٹس کے عہدے پر موجود ہیں، ملک میں آمرانہ نظام نہیں لایا جا سکتا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں آئندہ 2 ماہ میں موجودہ حکومت کی 5 سال کی آئینی مدت ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد وفاق اور صوبوں کی سطح پر نگران حکومت کا قیام عمل میں لایا جانا ہے۔ اس پس منظر میں کچھ سیاسی حلقوں کی طرف سے ملک میں جوڈیشل مارشل لاء لگائے جانے کی بات کی گئی ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کی طرف سے نااہل قرار دیے جانے والے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے نگران وزیراعظم کے اختیارات کو واضح کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی تجویز دی ہے۔ گزشتہ روز احتساب عدالت میں پیشی کے بعد انہوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئین نگران وزیراعظم کے اختیارات کے بارے میں واضح نہیں ہے اور ان اختیارات کو واضح کیے جانے کی ضرورت ہے۔ میاں نواز شریف نے اداروں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بھی بات کی ہے، جس کو ان کے لب و لہجے میں واضح تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ لاہور کے ایک چرچ میں یوم پاکستان کی مناسبت سے ہونے والی اس تقریب میں چیف جسٹس آف پاکستان نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین کسی جوڈیشل مارشل لاء کی اجازت نہیں دیتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ انہوں نے آئین پاکستان کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے اور وہ کسی صورت میں اس حلف سے روگردانی نہیں کریں گے۔ ملک میں جمہوری نظام کے تسلسل کو یقینی بنانے کا عزم کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ آئین سے ہٹ کر کسی اقدام کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ ملک میں آئندہ انتخابات ہر سطح پر غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انداز میں کرائے جائیں گے اور مستقبل کی منتخب حکومت آئین کی روح کے مطابق ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک جج کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ایک عام شہری اور کسی حکمران کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے۔
تفصیل آپ سلیم قاضی سے سن رہے تھے۔ فرانس کے جنوبی شہر ٹریب کے ایک سپر مارکیٹ میں پولیس نے کئی لوگوں کو یرغمال بنانے والے مسلح شخص کو گولی مار دی ہے۔ پولیس کے مطابق اس نے 2 افراد کو پہلے ہی ہلاک کر دیا تھا۔ اس مسلح شخص نے شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ سے تعلق کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے فرانس میں موجود صحافی یونس خان سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ یہ واقعہ کہاں ہوا اور یہ جگہ پیرس سے کتنی دور ہے۔
سر یہ ساؤتھ آف فرانس ہے، پیرس سے یہ کافی دور ہے اور یہ جو سب سے ان کا بڑا شہر ہے تولوز، اس سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ، پیرس سے یہ 350 سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔
اچھا، تازہ ترین صورتحال بتائیں، کیا تفصیلات ہیں، کیا اس پر قابو پا لیا گیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟
جو ابھی تازہ تازہ جو صورتحال یہاں پہ جو میڈیا ہمیں وہ بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس یہ جو ایک یو سٹور ہے جو کہ سپر مارشل سٹور ہے، وہاں پہ ایک ہی بندہ تھا جو کہ اندر داخل ہوا ہے، انہوں نے لوگوں کو یرغمال بنائے اور جو 2015 میں جو پیرس کا جو اٹیک میں جو گرفتار ملزم صالح عبد السلام، اس کی رہائی کا مطالبہ کیا، جبکہ انتظامیہ ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، اس دوران انہوں نے فائرنگ کی ہے، جس سے ابھی تک موجودہ اطلاعات کے مطابق 2 بندے اس میں ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 3 بندے زخمی ہیں۔ پولیس اپنا آپریشن جاری کی ہوئی ہے، جبکہ پرائم منسٹر جو کہ فرانس کے ہیں انہوں نے بھی اس مسئلے کو انتہائی تشویش ناک قرار دیا۔
اچھا، علاقے میں صورتحال کس طرح کی ہے، لوگوں کا کس طرح کا رد عمل ہے، کیا ہو رہا ہے، ذرا تصویر کھینچیں۔
جی یہ چونکہ ساؤتھ فرانس کا علاقہ ہے اور یہ ٹریب کیونکہ اتنا بڑا شہر نہیں ہے، ساؤتھ فرانس میں اگر آپ دیکھیں گے پچھلے سال بھی یہاں پہ کچھ اس طرح کے واقعات اور دہشت گردی کے رونما ہوتے رہے، تو وہاں پہ ابھی تک تو جو میڈیا کی اطلاعات ہے کہ لوگوں کو پولیس نے کہا کہ آپ گھروں میں رہیں اور کوئی بھی باہر نہ نکلے، اور پولیس اپنے وہاں پہ جو کہ آپریشن ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جس میں انسدادی دہشت گردی کے جو خصوصی دستے اور پولیس دونوں مل کے کام کر رہی ہے۔ تو ابھی تک اس حوالے سے جو معلومات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلیں، اور سپر یو سٹور میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے دستے اس ٹائم داخل ہو چکے ہیں۔
اچھا، فرانس کا جو مقامی میڈیا ہے وہ اسے کس طرح کور کر رہا ہے؟
فرانس کا جو کیونکہ جو ملزم تھا وہ ایک ہی تھا، اور انہوں نے جیسے ہی یہ اندر دائل ہوئے ہیں لوگوں کو یرغمال بنایا، تو جو 2015 میں جو پیرس اٹیک ہوا تھا ان کے چونکہ ملزم صالح عبدالسلام کی رہائی کا انہوں نے پہلا مطالبہ کیا ہے, تو وہ اس کو IS کے ساتھ وہ کنیکٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے اور اس کو لیے سیریس اقدامات حکومت سے وہ لوگ میڈیا مطالبہ کر رہی ہے کہ کیونکہ پہلے یہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہے اور اتنی سخت سیکورٹی انتظامات کے باوجود اس قسم کے واقعات کیسے رونما ہو رہے ہیں.
فرانس کے جنوبی شہر ٹریپ کے ایک سپر مارکیٹ میں حملے کی تفصیلات پیرس سے یونس خان ہمیں بتا رہے تھے. اور افغانستان میں امریکی فوج کے سربراہ نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ روس نہ صرف طالبان کی مدد کر رہا ہے بلکہ انہیں اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے. بی بی سی کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں جنرل جان نکلسن نے کہا ہے کہ انہوں نے روسیوں کی جانب سے غیر مستحکم کرنے والی سرگرمیاں دیکھی ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی.
جنرل جان نکلسن نے کہا ہے کہ روسی ہتھیاروں کو تاجکستان کی سرحد سے اسمگل کیا جا رہا ہے, تاہم وہ اس کی تعداد نہیں بتا سکتے. خیال رہے کہ روس ماضی میں اس حوالے سے امریکی الزامات کی تردید کرتا رہا ہے. روس کا موقف ہے کہ امریکہ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے, تاہم امریکہ کے نئے الزامات اس نازک موقع پر سامنے آئے ہیں جب روس کے نیٹو ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں. واضح رہے کہ برطانیہ نے روس پر سیلسبری میں سابق روسی انٹیلیجنس آفیسر اور ان کی بیٹی کو زہر دینے کا الزام عائد کیا تھا, جس کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی ہے. دوسری جانب امریکی کانگریس انٹیلیجنس کمیٹی نے حالیہ دنوں میں اپنی رپورٹ جاری کی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ روس نے سن 2016 میں ہونے والے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کی تھی. جنرل جان نکلسن نے بی بی سی نیوز کو بتایا کہ ہم نے افغانستان میں شدت پسند تنظیم کے جنگجوؤں کی موجودگی کو ایک ثبوت کے طور پر دیکھا ہے. جنرل جان نکلسن نے کہا کہ ہمارے پاس طالبان کی جانب سے لکھی جانے والی ایسی کہانیاں موجود ہیں جو میڈیا میں شائع ہوئی ہیں, جن میں کہا گیا ہے کہ دشمن نے ان کی مالی مدد کی ہے. ہمارے پاس ہتھیار ہیں جو ہمیں افغان رہنماؤں نے دیے ہیں اور یہ ہتھیار روسیوں نے طالبان کو فراہم کیے. ہمیں معلوم ہے کہ اس میں روسی ملوث ہیں. جنرل جان نکلسن کو یقین ہے کہ روس کا طالبان کے ساتھ براہ راست تعلق ایک نئی چیز ہے. انہوں نے کہا کہ روس نے تاجکستان کے ساتھ افغان سرحد پر مشقوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. امریکی جنرل کے بقول یہ انسداد دہشت گردی کی مشقیں ہیں, لیکن ہم روسی پیٹرن پہلے دیکھ چکے ہیں. وہ بڑے پیمانے پر ساز و سامان لے جاتے ہیں اور پھر اس میں سے کچھ سامان پیچھے رہ جاتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ہتھیار اور دوسرا سامان سرحد کے ذریعے اسمگل کیا جاتا ہے اور پھر طالبان کو فراہم کیا جاتا ہے. امریکی جنرل نے تسلیم کیا کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ روسی طالبان کو کتنی مدد فراہم کر رہے ہیں. تاہم سینئر افغان پولیس اہلکاروں اور فوجیوں نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان کو فراہم کیے جانے والے ہتھیاروں میں رات کے اندھیرے میں دیکھنے والی اینکیں, میڈیم اور ہیوی مشین گنز اور ان کے علاوہ چھوٹے ہتھیار بھی شامل ہیں. افغان ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ہتھیار افغان افواج اور نیٹو کے مشیروں کے خلاف استعمال ہونے کا امکان ہے. دوسری جانب روس نے طالبان کو ہتھیار اور مالی امداد فراہم کرنے کی تردید کی ہے, تاہم انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ اس نے شدت پسند گروپوں کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں.
تفصیل آپ فراز ہاشمی سے سن رہے تھے. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں صوبہ بلوچستان کے اکثر علاقوں میں پانی کا مسئلہ درپیش ہے, لیکن ان میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے. ان میں ضلع کچھی کا علاقہ بھاگ بھی شامل ہے, جہاں کے مکین گزشتہ دو دہائیوں سے غیر محفوظ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
باغ ٹاؤن اور اس کے نوائی علاقوں کی آبادی 1 لاکھ سے زائد ہے. باغ کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پانی کے حوالے سے ایک بورانی کیفیت ہے. محمد انور اس علاقے کا رہائشی ہے. ان کو ایک بار اپنے گھر کے لیے ایک ڈرم پانی لینے کے لیے 10 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے. اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک گدا گاڑی خریدی ہے. وہ کہتے ہیں کہ گھر اور پالتو جانوروں کے پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کو تعلیم تک ادھوری چھوڑنی پڑی.
یہ ہمارا گدا ریڑا ہے, اس کو ہم نے 16,000 میں خریدا ہے. میں 10th میں پڑھتا تھا پہلے, ابھی پانی کی وجہ سے گدے ریڑے پر آ گیا ہوں, کیونکہ گھر میں پانی پینے کے لیے نہیں ہے.
انور اور باغ کے دیگر مکین جوڑوں میں جمع شدہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں. جوڑوں میں جمع شدہ یہ پانی بارش کا ہوتا ہے. باغ ٹاؤن اور اس کے نوائی علاقوں کے لوگ پینے کے لیے جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ کسی طرح بھی صحت کے لیے موزوں نہیں. علاقے کے سماجی کارکن کامریڈ نورامت جاموٹ کہتے ہیں کہ ان جوڑوں سے جانور بھی پانی پیتے ہیں.
پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں, ہمیں ہیپاٹائٹس ہوتا ہے, یہاں گدے بھی پانی پیتے ہیں, اونٹ بھی پیتے ہیں, جانور بھی پیتے ہیں, ہم بھی پیتے ہیں.
باغ کے مکینوں کے مطابق ان کو یہ مسئلہ گزشتہ 20 سال سے درپیش ہے. نورامن نے بتایا کہ کئی بار شدید احتجاج کے باوجود یہ مسئلہ تحال حل نہیں ہوا. ان کا کہنا ہے کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے بعض مقامات سے لوگ نقل مکانی پر بھی مجبور ہوئے.
یہ ہمارا پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا یونین کونسل محرم یونین کونسل جلال خان مکمل طور پر جو ہے نا مائگریٹ ہو چکا ہے۔
سیول اسپتال کے سینئر میڈیکل افسر ڈاکٹر ریاض احمد کا کہنا ہے کہ صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پیٹ کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔
واٹر بارن ڈیزیز ہے، ملیریا ہوتا ہے، گیسٹرو ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے کافی لوگوں سے۔
باغ ٹاؤن کے گرد و نواح کے جوڑوں میں اس وقت جو پانی موجود ہے وہ بمشکل 10 روز کے لیے کافی ہوگا۔ نور احمد نے بتایا کہ اگر بارشیں نہیں ہوئی تو پھر ان کو 70 کلومیٹر دور نصیر آباد سے پانی لانا پڑے گا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب آپ کو ایک دلچسپ رپورٹ سنواتے ہیں۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ انسان کی صحت کو سمجھنے کے لیے ڈی این اے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن برطانوی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ڈی این اے ایک ایسے بڑھتے ہوئے مسئلے کا حل بھی ہو سکتے ہیں جس کا آج کل کی دنیا کو سامنا ہے۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ یہ مسئلہ اربوں بائٹس کے ڈیٹا کی اسٹوریج کا ہے۔ ہم لوگ روزانہ تصویروں، ویڈیوز، ویب سائٹس اور کئی دوسری شکلوں میں بہت بڑی مقدار میں ڈیٹا پیدا کر رہے ہیں، جسے اسٹور کرنا جدید دنیا کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ لیکن ڈی این اے اس مسئلے کے حل میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ بی بی سی کے سائنس کے نامہ نگار رچرڈ ویسٹکوٹ کی رپورٹ حسین عسکری کی زبانی۔
ہم ناقابل یقین رفتار سے ڈیٹا پیدا کر رہے ہیں۔ وہ تمام ویڈیوز، سوشل میڈیا پوسٹ، آن لائن فارمز، اور یہ دیکھیں میں کہاں ہوں، سیلفیز۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سب کو رکھنے کے لیے بہت بڑی جگہ، بڑے بڑے کمپیوٹر اور توانائی چاہیے۔ کیا اس مسئلے کا حل کہیں اور موجود ہے، کہیں ہم سب کے اندر بہت گہرائی میں؟ میں مشہور زمانہ واٹسن اینڈ کرک ڈبل ہیلکس کی اس خوبصورت نقل کی ویڈیو بنائے بغیر نہیں رہ سکا۔ ڈی این اے کے اس ماڈل نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اس ویڈیو کو جو میں اس وقت بنا رہا ہوں، اگر میں اسے ڈی این اے کے کسی حصے میں اسٹور کر دوں تو
We take the movie file you sent me, which on a computer is zeros and ones, and we convert that into A's, C's, G's and T's.
کیمبرج یونیورسٹی کے ماہر مک گولڈمین نے کمپیوٹر کوڈ کو ڈی این اے کوڈ میں تبدیل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈی این اے کو ایک ہارڈ ڈرائیو کی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس دن کا بتائیں جب آپ کو یہ خیال آیا۔
اس دن ہم اس بات پر غور کر رہے تھے کہ معلومات کے اس بڑے ذخیرے کو کیسے سٹور کیا جائے جو ڈی این اے پر تحقیق کے نتیجے میں جمع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم ایک بار میں چلے گئے اور ڈیٹا سٹور کرنے کے دوسرے طریقوں پر بات کرنے لگے۔ اچانک ہمیں یہ خیال آیا کہ جس ڈی این اے کے بارے میں ہم پریشان رہتے ہیں وہی معلومات کو ذخیرہ کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔
پھر ایک امریکی کمپنی نے مک گولڈمین کے کوڈ سے ڈی این اے بنا لیا۔ یہ ایک خفیہ عمل ہے، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا یہ اتنا مؤثر کیوں ہے۔
پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ ڈی این اے بہت کثیف ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے تمام ڈیٹا کو اس میں جمع کر دیں تب بھی اس کا سائز جوتے کے ڈبے کے برابر ہوگا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مستقل ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس طرح یہ برقی میڈیم سے مختلف ہے جو اپنی عمر پوری کر لیتا ہے۔
کیمبرج یونیورسٹی کا ویلکم سینگر انسٹیٹیوٹ ڈی این اے کے مطالعے میں دنیا میں سب سے آگے ہے۔ یہ مشینیں انسانوں اور بیماریوں سمیت ہر چیز کے کوڈ کی اسکیننگ کر رہی ہیں، اور ابھی ابھی پوسٹ کے ذریعے کچھ آیا ہے۔
یہ امریکہ سے واپس آئی ہے۔ یہ آپ کی رپورٹ ہے جسے ڈی این اے میں سٹور کیا گیا ہے۔
یہ کہاں ہے؟
یہاں پر ہے۔
بڑا سوال یہ ہے کیا اس نے کام کیا؟ کیا آپ میری ویڈیو کو واپس دیکھ سکتے ہیں؟
ہم اس فائل کو دوبارہ یہاں لائیں گے۔ یہ فائل یہاں ہے اور یہ ایسی دکھے گی۔
یہ تو بالکل صحیح ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔
ہم نے چیک کیا ہے، یہ فائل کی ایک بہترین کاپی ہے۔ اس میں ہر تفصیل ہے۔
مائیکروسافٹ جیسی بڑی کمپنیاں بھی ڈی این اے اسٹوریج کا سوچ رہی ہیں۔ یہ کام ابھی کافی مہنگا اور سست رفتار ہے، لیکن یہ سب جلد تبدیل ہو سکتا ہے۔
5 سال میں یہ اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ اگر آپ کے پاس بہت پیسہ اور قیمتی معلومات ہیں تو آپ اس بارے میں سوچیں گے، اور 15 سال بعد میں اور آپ بھی یہ حاصل کر سکیں گے۔
ریچرڈ ویسٹکوٹ، بی بی سی نیوز، ٹاکنگ ٹو یو فرام اے پیس آف ڈی این اے۔
ریچرڈ ویسٹکوٹ کی رپورٹ آپ سن رہے تھے حسین عسکری سے۔ دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc.com پر اس وقت کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تاجکستان کی حکومت نے ایک کتاب شائع کی ہے جس میں خواتین کو یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں کیا پہننا چاہیے اور کیا نہیں۔ نیوز ویب سائٹ ایشیا پلس کے مطابق تجاویز کی کتاب وزارت ثقافت کی جانب سے شائع کی گئی ہے، اور اس میں ماڈلز کو 7 سے 70 برس کی خواتین کے لیے مناسب لباس پہنے دکھایا گیا ہے۔ اس کتاب میں مختلف باب ہیں جن میں خواتین کو کام کرنے پر جاتے وقت، قومی اور سرکاری چھٹیوں کے موقع پر، شادیوں اور ہفتہ وار چھٹیوں تک کے موقع پر پہننے کے لیے کپڑوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کے آخر میں ایک باب ہے جس میں تاجک خواتین کو یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں کون سے کپڑے نہیں پہننے چاہئیں۔ اس میں خواتین کو سیاہ لباس اور حجاب وغیرہ پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سیر بھی نبی جاری ہے۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامنے؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالت حاضر کا پروگرام سیر بین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ اور اب وقت ہوا ہے ہفتے وار سپورٹس پروگرام کھیل کے میدان سے کا، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
میرے خیال میں ینگسٹرز کا ایکسپوجر ضروری ہے، ان کی پرفارمنس ضروری ہے اور ٹیم کا جیتنا ضروری ہے۔
Where does he feel? Sofraz is our keeper.
ایک بندے کی وجہ سے کوئی لڑکا رک نہیں سکتا اگر ٹیم کے لیے اگر کھیلنا چاہے۔
نو ڈاؤٹ کہ کنسنٹ دیا تھا شین واٹسن نے آنے کا پاکستان۔
ماضی کے چیمپئنز ایک بار پھر فاتح بننے کے لیے مد مقابل، کامران اکمل بمقابلہ مکی آتھر، اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کو کون دھوکہ دے گیا؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستان سپر لیگ دبئی میں شروع ہوئی اور پھر شارجہ اور لاہور سے ہوتی ہوئی اب کراچی پہنچ چکی ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں اتوار کے روز پی ایس ایل فائنل اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان ہے۔ دونوں ٹیمیں ایک ایک مرتبہ پی ایس ایل جیت چکی ہیں اور ایک مرتبہ پھر مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اسلام آباد نے دبئی میں کھیلے گئے پلے آف میں کراچی کو لوک رونکی کی جارحانہ بیٹنگ کے سبب آؤٹ کلاس کیا۔ میں نے کپتان مصباح الحق سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پورے ٹورنامنٹ میں رونکی کی زبردست بیٹنگ آپ کو حوصلہ دیتی رہی، لیکن ساتھ ہی آپ کے دیگر بیٹسمین بھی اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے آئے ہیں، جن میں حسین طلعت اور آصف علی شامل ہیں۔ کیا کہیں گے ان دونوں کے بارے میں؟
3-4 سال پہلے سے میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب 2013 میں ہم لوگ T20 فیصل آباد جیتی تھی تو اس ٹائم آصف علی نے سیمی فائنل فائنل میں جس طرح کی اننگز کھیلی تھی، اور جو اس نے اپنے میرے خیال میں پہلی اننگز میں T20 میں ملتان کا گیند 100 کیا تھا فیصل آباد میں، اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ اس میں ٹاپ کے بولر کھیل رہے تھے، عرفان اور راحت اور ان سب کے گیمز اس نے بڑی زبردست اننگ کھیلی تھی سیمی فائنل میں، وہ جو تو 2013 میں ہم لوگ T20 جیتے تھے، اور پھر فائنل میں گیند سیالکوٹ بڑی زبردست پرفارمنس کی۔ تو وہیں سے ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ وہ جو ایک تھوڑی سی پاکستان ٹیم میں ابھی کمی ہے کہ جو اسٹرائکر ہیں نیچے سے آ کے جو کسی بھی بالر کے گیندز اسٹرائک کر سکتے ہیں، بڑی شاٹیں مار سکتے ہیں، اور دوسرا ہر طرف وہ کھیلتا ہے، اور حسین طلعت کو بھی 2-3 سال پہلے سے بالنگ اچھی کرتا ہے، سلو ونز یارکرز بڑا زبردست آل راؤنڈر ہے، تھوڑا فٹنس کا ایشو تھا وہ اس نے امپروو کیا ہے، اور لمیٹیڈ اوور کے لیے میرے خیال میں پاکستان کو ضرورت بھی ہے لیفٹ ہینڈرز کی، بیچ میں آ کے جس طرح کی وہ بیٹنگ کر رہا ہے آئی تھنک آگے چل کے پاکستان کے لیے میں اچھا اچیو کر سکتے ہیں۔
کپتان مصباح الحق ہاتھ میں ہیئر لائن فریکچر کے سبب پلے آف نہیں کھیلے، میں نے پوچھا کہ نہ کھیلنے کا کتنا دکھ ہے؟
انجریز جو ہے وہ آپ کی کسی بھی اسپورٹس مین کی زندگی کا حصہ ہیں، اور آبویسلی اگر ضرورت ہو ٹیم کو تو انسان، یہ ہیئر لائن فریکچر ہے تو اس میں آپ چانس لے بھی سکتے ہیں اس کا، بٹ خوشی اس چیز کی ہے کہ اس اسٹیج پہ کیریئر کی اس پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹیم کا جیتنا، और फिर उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अगर यंगस्टर खेल रहे हैं और आपकी जगह लेने के लिए अच्छा प्लेयर है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आपको कोई दुख नहीं होता, क्योंकि स्टेज पे आपके लिए खेलना ज़रूरी नहीं होता। मेरे ख्याल में यंगस्टर्स का एक्सपोजर ज़रूरी है, उनकी परफॉर्मेंस ज़रूरी है और टीम का जीतना ज़रूरी है।
दूसरी जानी पिशावर ने पहले क्वेटा के खिलाफ सनसनी खेज मुकाबले के बाद सिर्फ एक रन से कामयाबी हासिल की और फिर कराची किंग्स को भी शिकस्त दी। पिशावर जलमी को फाइनल तक लाने में ओपनर कामरान अकमल की शानदार बैटिंग कलीदी किरदार अदा करती रही है, जो गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी PSL के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बने हैं। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर कामरान अकमल को टीम में दोबारा शामिल करने के हक में नहीं।
He's a really, really good batsman. Same thing as we had him at last time. Where does he field? Sofraz is our keeper. He was put in the field in the West.
आपने सुना मिकी आर्थर कह रहे हैं कि कामरान अकमल एक अच्छे बैट्समैन जरूर हैं, लेकिन खेल के हर शोबे में महारत जरूरी है। और वेस्ट इंडीज के दौरे में हमने उन्हें मौका दिया, लेकिन उनकी फील्डिंग बहुत खराब रही और मुझे यकीन है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आई होगी। मिकी आर्थर ये कह दें और कामरान अकमल चुप रहें, ये मुमकिन नहीं।
उम्मीद है इंशाल्लाह, लेट्स सी, क्रिकेट खेल रहे हैं हम, बाकी मैनेजमेंट सेलेक्टरों का काम है, बोर्ड का काम है, कप्तान का काम है। एक बंदे की वजह से कोई लड़का रुक नहीं सकता अगर टीम के लिए अगर खेलना चाहे तो।
क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता दोनों फाइनल्स खेली थी, एक मरतबा फिर गैर मुल्की खिलाड़ियों के पाकिस्तान ना आने का शिकवा करती रही। केविन पीटरसन का तो सभी को पता था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन हेड कोच मुइन खान को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि शेन वॉटसन ने पहले पाकिस्तान में खेलने की हामी भरी, लेकिन जब वक्त आया तो इनकार कर दिया।
नो डाउट के कंसेंट दिया था शेन वॉटसन ने आने का पाकिस्तान, उन्होंने मेरे ख्याल है कि साइन भी किया था PCB को, हेस्टिंग्स ने भी कहा था, हेस्टिंग अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए थे, वेन लाफलिन ने भी कहा था वो आएंगे, लेकिन एट द एंड फ्रॉम देयर पर्सनल रीजंस लाइक सपोर्ट फैमिली से नहीं मिली, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। और जो बात आपने की है ड्राफ्ट वाली, ड्राफ्ट के टाइम पर हमारा कंसेंट हमेशा यही रहा कि उन तमाम प्लेयरों को होना चाहिए जो एग्री कर रहे हैं।
मैंने मुइन खान से पूछा कि गैर मुल्की खिलाड़ियों के बारे में गिले शिकवे तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने खिलाड़ियों ने कितना मायूस किया, खास तौर पर असद शफीक और उमर अमीन ने?
असद उमर अमीन से जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, उस पर वाकई वो पूरा नहीं उतरे। एज अ हेड कोच बिल्कुल तशवीशनाक है और नेस्ली उनको खुद भी और पर्सनली हमें भी सोचना पड़ेगा उनके फ्यूचर के लिए, बिकॉज कि अभी क्रिकेट तो बहुत बाकी है अगले PSL से पहले, तो अगर वो अपनी फॉर्म रिगेन करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं आगे कॉन्टेस्ट के अंदर, तो नेक्स्टली फिर हम देखेंगे कि क्या करना है।
पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में मशहूर है कि उसने पाकिस्तानी क्रिकेट को नया टैलेंट फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है, तो इस बार कोई नया टैलेंट सामने आया? ये सवाल मैंने साबिक टेस्ट क्रिकेटर बाजिद खान से किया।
PSL से दो चीजें हुई हैं, एक तो आपको करियर फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है, वो प्लेयर जो काफी साल से सर्किट में खेल रहे थे लेकिन कुछ छुपे हुए थे। अगर अब मैं मोहम्मद समी की बात करूं तो PSL से ही वो उसका नाम एकदम दोबारा हुआ है और तीनों साल उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं है ये, वो मंझे हुए प्लेयरों के लिए भी कमबैक का एक जरिया है। इस दफ़ा जो प्लेयर इम्प्रेस किए हैं उसमें इब्तिसाम शेख है, उसमें पोटेंशियल है, उसको आप देख सकते हैं आगे। शाहिन शाह अफरीदी का एक स्पेल आपने देखा कि कितना अच्छा वो कर सकता है और कितना फास्ट फॉरवर्ड उसका भी करियर हो सकता है एक उस स्पेल से। उसके अलावा आपके पास हसैन तलत हैं जो पिछले साल भी खेले थे, इस साल भी वो मेरे ख्याल एक ऑलराउंडर की हैसियत से अगर उसको देखें तो उस पर भी काम हुआ जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा PSL का हुआ है ये है कि आपके प्लेयर्स को इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है जो कि अनफॉर्चुनेटली आपको फर्स्ट क्लास या फर्स्ट क्लास के टूर्नामेंट में नहीं मिलता। वहाँ पे एक तो क्राउड नहीं होता, TV कवरेज इतनी नहीं होती, ये तो सारी दुनिया में जारी कवरेज और सब लोग देख रहे हैं। और इधर आपके जिस तरह मैंने बात की कि शाहिन शाह अफरीदी का एक स्पेल इधर उसके लिए इतना फ़ायदेमंद होगा कि जिसको आप अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो 10-15-20 स्पेल करेगा फिर जाके लोग नोटिस करेंगे, तो इसमें नोटिस में आना बहुत जल्दी हो जाता है। मेरा ख्याल प्रेशर प्लेयर्स के लिए अब्सॉर्ब करना, ऊपर से ड्रेसिंग रूम बड़े प्लेयरों के साथ शेयर करना, ऊपर से उनके जो इवन जो कोचेज़ हैं उनके अराउंड, मतलब हम जब अगर थोड़ा आपको 10 साल पहले ले जाऊं تو جو فرسٹ کلاس کرکٹر تھا وہ وسیم اکرم چاہے اس کے ڈپارٹمنٹ سے کھیل رہا ہو یا اس کے شہر سے کھیل رہا ہو, اس کو وسیم اکرم سے کبھی انٹریکشن 5 سال میں ایک دفعہ ہوتی تھی. اب تو یہ آپ کے ساتھ 3 ہفتے, آپ کے ساتھ 3 ہفتے تو میں صرف یہ پی ایس ایل کا کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے جو آپ ان کی انٹریکشن بہت زیادہ ہے, سیکھنے کو بہت زیادہ ملتا ہے ہر اینگل سے. آپ راشد لطیف ہیں, وسیم اکرم ہے, عبد الرزاق ہے, کوئی بھی پلیئر آپ نام لے لیں, ویو رچرڈز ہیں, جتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ آپ کے بل ارد گرد ہیں, اور جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں اور جب وہ آپ کو کچھ سمجھاتے ہیں تو اس کا کوئی الگ مزہ ہے.
بھارتی کرکٹ بورڈ کے مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. تفصیل کے ساتھ دلی سے آدیش کمار گپتا.
دنیا کے سب سے امیر کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کو اب چلائے گا کون؟ دراصل یہ سوال تب اٹھا جب بی سی سی آئی میں اصلاح کے لیے بنی ونود رائے کی سربراہی والی انتظامیہ کمیٹی نے بی سی سی آئی کے ایکٹیو پریزیڈنٹ سی کے کھنہ, سیکرٹری ونود چودھری اور ٹریزرار انیرودھ چودھری کے سارے اختیارات چھین لیے. اب یہ بی سی سی آئی سے جڑا کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے سکتے. اگر انہیں کہیں آنا جانا بھی ہے تو خرچے کے لیے اجازت لینی ہوگی, کمیٹی کی بیٹھک کے لیے نوٹس دینا ہوگا, باہری قانونی صلاح کے لیے بھی یہ خرچ نہیں کر سکتے. مانا جا رہا ہے کہ گزشتہ دنوں کرکٹروں کے کانٹریکٹ پر سیکرٹری امیتابھ چودھری کے دستخط سے انکار کرنے کے بعد حالات بگڑے. انہی بگڑے حالات پر کرکٹ ایکسپرٹ وجے لوکپلی کہتے ہیں,
سی او اے کا پہلا کام تھا کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کیا جائے, وہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے. صاف سٹیٹس رپورٹ دے چکے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے یہ جو آفس بیئرز ہیں ان کا سارے کال ختم ہو چکا ہے تو ان کو ہٹنا پڑے گا. اور سی او اے کا کام بی سی سی آئی کو تو چلانا نہیں تھا, اس لیے آپ کو بی سی سی آئی کے ادھیکاری چاہیے ہوں گے. مطلب میں تو یہ مان نہیں سکتا ہوں کہ کیول 2 ادھیکاری بی سی سی آئی کو چلائیں گے. بی سی سی آئی کا اتنا بڑا کام ہے, پر اس سے بہت خراب میسج جا رہا ہے کہ ہمارا ایڈمنسٹریشن آج اس طرح پہ پہنچ گیا ہے کہ ادھیکاری کیول اور کیول لڑائی چل رہی ہے ان کے آپس میں. پر اگر یہ تینوں ادھیکاری ہٹ جائیں گے تو پھر مجھے دیکھنا ہے کہ کتنی جلدی سی او اے کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرتا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ میں یہ کہوں گا سپریم کورٹ کتنی جلدی آدیش دیتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک سے چلے.
تو کیا بی سی سی آئی عدالت جا سکتی ہے, اور اصلاح کے لیے بنی انتظامیہ کمیٹی اس سے آگے کیا قدم اٹھا سکتی ہے؟ ایک اور کرکٹ ایکسپرٹ ایاز میمن کہتے ہیں,
سپریم کورٹ کے جو ریکمنڈیشن سے لودا کمیٹی کے جو اب تک انکار کر رہے تھے یا اس کے امپلیمنٹ کرنے میں پوری کوشش نہیں کر رہے تھے, وہ اب انہیں شاید کرنا ہی پڑے گا, یا پھر سے وہ اپیل میں جائیں گے. لیکن اگر سپریم کورٹ کے پاس آپ اپیل میں جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کا یہ آرڈر اس کے خلاف اپیل کرنے کے لیے آپ آرگومنٹس پیش کر سکتے ہیں.
اگر یہ پہلی جون جولائی تک سلجھ جائے تو اس سے بہتر شاید ہی کچھ ہو, لیکن اس کے حل ہونے کا سرا کب ہاتھ آتا ہے ابھی تو اس کا انتظار ہے.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
آپ کھیل کے میدان سے سن رہے تھے, پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. آپ کو یہاں مختصرا بتاتا چلوں کہ چین کی وزارت خزانہ نے امریکہ کی طرف سے چین سے درآمد شدہ سٹیل اور الومینیم پر درآمدی ڈیوٹی عائد کرنے کے رد عمل میں امریکہ سے چین درآمد کی جانے والی مصنوعات پر 3 ارب ڈالر کے ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. چین کی وزارت خزانہ سے جاری ہونے والے اعلان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ سے چین درآمد کی جانے والی 128 اقسام کی مصنوعات پر ڈیوٹی وصول کی جائے گی. سربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا. سربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے رفاقت علی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جے میگانی, اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق. حسن پر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلمان سے سنیے.
یورپی یونین کی جانب سے روس سے اپنا سفیر واپس بلانے کے فیصلے پر ماسکو نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے, جبکہ یورپی ممالک انفرادی طور پر بھی روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے پر غور کر رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق افغانستان کے صوبے ہلمند میں خودکش حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. افغانستان میں امریکی افواج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ روس نہ صرف طالبان کی مدد کر رہا ہے بلکہ انہیں اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے. فرانس کے جنوب مغربی علاقے ٹریپ میں ایک سپر مارکیٹ میں کئی افراد کو یرغمال بنانے والا شخص پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا. مسلح شخص کی فائرنگ سے 3 افراد ہلاک جبکہ 2 زخمی ہوئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چار مک ماسٹر کی جگہ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سابق سفیر جان بولٹن کو قومی سلامتی کا مشیر مقرر کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔